والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف فيك لومة لائم آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں میں نے اپنے طویل سفر سے واپسی پر وطن عزیز میں جو بعض مشاہدات ہوئے ان کا ذکر کیا تھا اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات اور احساسات آپ کے سامنے رکھے تھے. انہی کے ضمن میں ایک مسئلہ قصاص اور دیت کے مسودہ قانون کے بارے میں جو ایک کنٹروورسی کافی عرصے سے ہمارے ملک میں چل رہی تھی, واپسی پر یہ معلوم ہوا کہ اس دوران میں اس کنٹروورسی میں بہت شدت پیدا ہوئی. ایک خاص نقطہ نظر کے حق میں جلوس نکالے گئے, اس کی طرف سے دوسرے نقطہ نظر کے جانب سے بھی کچھ جلسے ہوئے اور اپنی رائے کا اظہار کیا گیا. اس سے پہلے قانون شہادت کی ایک شق کے بارے میں بھی اسی قسم کی بحث و تمہیز اور مخالفانہ آراء کا ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں اظہار اور اس پر بھی مظاہروں اور جلوسوں کا سلسلہ چلتا رہا تھا. اس کے ضمن میں بہت سے احباب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا, بعض لوگوں نے مختلف مواقع پر مجھ سے اس کے بارے میں استفسار بھی کیا اور وہ یہ تھا کہ ان معاملات پر میں قطعاً خاموش رہا ہوں اور میں نے اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا. حالانکہ ایک دوسرے اعتبار سے لوگوں کو یہ توقع تھی کہ شاید اس معاملے میں سب سے زیادہ شد و مد سے میری طرف سے اظہار خیال ہوگا, کیونکہ ان تمام معاملات میں جو بنیادی جو اختلاف نقطہ نظر کا کار فرما ہے وہ مردوں اور عورتوں کے مابین مساوات کا جو ایک نظریہ اس جدید تہذیب کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں اور اسی کے حوالے سے وہ ہمارے ہاں بھی ایک بہت فعال طبقہ ایسا ہے, اگرچہ عددی اعتبار سے وہ یقیناً ایک اقلیت ہے لیکن فعال اقلیت ہے, وہ بھی چونکہ اسی کے زیر اثر نظریہ مساوات مرد و زن پر پورا ایمان رکھتی ہے. یہ جو اصل مسئلہ ہے اور یہ جو اصل کنٹروورسی ہے, جو اصل بنیاد ہے, اس کے ضمن میں آج سے تقریباً 2 سال قبل سب سے بڑی جو کنٹروورسی تھی وہ میرے ہی حوالے سے شروع ہوئی تھی, یعنی خواتین کے ستر اور حجاب کا مسئلہ. اگرچہ میں نے وہ مسئلہ اپنے کسی ارادے سے اپنے کسی فیصلے سے سوچی سمجھی وہ اسکیم کے تحت شروع نہیں کیا تھا, بلکہ ایک نیم دوستانہ اور نیم صحافیانہ ایک گفتگو تھی کہ جس کی رپورٹنگ ہوئی اور اس کے حوالے سے ایک طوفان ہمارے ملک میں اس وقت کھڑا ہو گیا تھا. تاہم جب وہ سوال سامنے آیا تھا تو اس پر میں نے بھرپور انداز میں جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا نقطہ نظر ہے اور ہماری دین کی جو تعلیمات ہیں میں نے اس کو پوری قوت کے ساتھ پیش کیا تھا, اور اس عورتوں اور مردوں کے مسئلے میں وہ جو ایک دور تھا اس مسئلے میں کنٹروورسی کا، اس میں نمایاں ترین شخص میں بن گیا تھا. لیکن جب اسی ایک مسئلے کا ظہور ان دو اعتبارات سے مزید ہوا تو اس پر میں خاموش رہا. یقیناً یہ ایک سوال ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہوگا، اور بعض لوگوں نے جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھ سے اس کے بارے میں باضابطہ استفسار بھی کیا، تو میں اس پر جو اصل سبب ہے پہلے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. اصل سبب یہ ہے کہ میری تشخیص یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جس کے مختلف اجزاء ترکیبی ہیں، جن کا ایک اجمالی ذکر میں بعد میں کروں گا ابھی اپنی اس گفتگو میں انشاءاللہ، بحیثیت مجموعی اس معاشرے میں مسلمان جینے اور مسلمان مرنے کا ایک داعیہ اور ارادہ جو ہے وہ مشتبہ. اصل شے یہ ہے کہ کسی شخص میں یا کسی قوم میں یہ ارادہ پیدا ہو جائے کہ اسے مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اب خود اس کی طرف سے یہ بات ایک بالکل معروضی انداز میں پوچھی جائے گی، تلاش کی جائے گی کہ اسلام کیا کہتا ہے. میں مسلمان رہنا چاہتا ہوں، مسلمان جینا چاہتا ہوں، مسلمان مرنا چاہتا ہوں، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. ہمارے ائمہ نے جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپا دی اسلام کو سمجھنے میں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا رائے ظاہر کی ہے. اس وقت میرا ایک رویہ ہوگا اتباع کا، میرے اندر جذبہ ہوگا اطاعت کا. میں سوال کروں گا تو اس لیے کہ میرے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے تاکہ میں اس پر چلوں، مجھے معلوم ہو کہ رسول کی سنت کیا ہے تاکہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ جو ہے تبدیل کروں، مجھے معلوم ہو کہ اہل علم کا کہنا کیا ہے تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں. یہ رویہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جبکہ وہ ارادہ وجود میں آ چکا ہو انفرادی یا اجتماعی سطح پر. اور جب وہ ارادہ موجود نہ ہو تو یہ ساری بحثیں قرآن کیا کہتا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے، امام شافعی کا قول کیا ہے، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے یا نہیں ہے، اور خلفائے اربعہ کی کیا رائے، یہ ساری بحثیں محض علمی بن کر رہ جاتی ہیں. وہ علمی کنٹروورسیز ہیں کہ جن کی کوئی افادیت عملی اعتبار سے نہیں. تو اصل کرنے کا کام یہ ہے، اگر یہ رائے صحیح ہو کسی کے نزدیک، میری تشخیص یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں یہ جذبہ مسمحیل ہے، وہ ارادہ موجود نہیں ہے. اشخاص کے اندر بھی شاید ہی وہ اشخاص ہمارے معاشرے میں ملیں گے جن میں کہ یہ ارادہ قوی ہے اور مضبوط ہے، لیکن جب ہم معاشرے کو ایک اکائی کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اعتبار سے وہ ارادہ، جسے میں کلیکٹو ول کا نام دیتا ہوں، ایک معاشرے کا ایک اجتماعی ارادہ ہوتا ہے کلیکٹو ول، وہ جو ہے اس اعتبار سے غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں اسلام کے حق میں یا اسلام کی طرف موجود نہیں. اور اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کلیکٹو ول کو پیدا کیا جائے، دی ول ٹو بی اے مسلم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلے یہ فیصلہ تو کرے ایک انسان. اور اسی طریقے سے ایک معاشرہ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہمارے سامنے ہے، اور یہ حکمت تدریج جو ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کے، اس کا بھی یہ ایک اہم پہلو ہے کہ ابتدا میں احکام نہیں دیے گئے، شریعت کے احکام، حلال اور حرام کے احکام کچھ نہیں دیے گئے. پہلے وہ جو بھی 12 برس بچے کے ہیں ان میں اس ارادے کو تقویت دی گئی، ایمان پیدا کیا گیا، یقین پیدا کیا گیا، اس ایمان اور یقین کے نتیجے میں وہ ارادہ ابھر کر سامنے آیا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت، بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، اس میں کئی جگہ بہت سے احکام کا ذکر ملتا ہے. یسالونک، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یسالونک عن الخمر والمیسر، یہ تو آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، یسالونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کرے، کتنا خرچ کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب وہ کلیکٹو ول پیدا ہو گئی تو خود بخود اب سوال پیدا ہوئے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں، اس بارے میں بھی حکم کیا ہے ہم پر واضح کر دیا جائے، اس معاملے میں شریعت خداوندی کا تقاضا کیا ہے ہمیں بتا دیا جائے. تو وہ کلیکٹو ول پیدا ہو گئی تھی, اس کے بعد وہ احکام دیے گئے. تو جیسے جیسے وہ احکام جو نازل ہوئے, معاشرہ گویا کہ پہلے سے تیار تھا کہ اس کو قبول کرے, اور وہ احکام جو ہے رائج ہوتے چلے گئے. ہم کوئی کنٹروورسی جو ہے کسی مسئلے پر وہاں نہیں دیکھتے کہ پیدا ہو گئی, بلکہ کوئی عقلی دلیل بھی سوائے ایک سود کے حکم کے بارے میں کہ عقلی دلیل بھی کوئی طلب کی گئی اور عقلی اعتراض ایک وارد کیا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر انما البیع مثل الربا, بیع میں بھی تو کچھ منفعت ہو جاتی ہے, کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. 100 روپے کی چیز خرید کر 110 میں بیچ دی, 10 بچ گئے. تو اگر 100 روپے کسی کو قرض دے کر 110 لے لیے تو آخر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس کے سوا ہمیں کہیں اور یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی عقلی کنٹروورسیز جو ہے وہ اٹھی ہو, کوئی عقلی اشکالات پیش کیے گئے ہو, اور بحث و تمہیز کے دروازے کھل گئے ہو, اور دانشوروں کے اور علماء کے جس طریقے سے اس وقت جو ہے بڑی ہی یعنی رنگ آمیزی کے ساتھ اور حاشیوں کے ساتھ رنگا رنگ جو مضامین چھپتے ہیں ہمارے اخبارات کی زینت بنتے ہیں, اس قبیل کی کسی شے کا کوئی سراغ نہیں. اس لیے کہ پہلے وہ ول پیدا کر دی گئی, وہ ارادہ پیدا کر دیا گیا, اور اس ارادے کے بعد جو ہے اب جو احکام دیے گئے سر تسلیم خم ہے, اس کو ایسے قبول کیا گیا کہ جیسے پہلے سے منتظر تھے کہ وہ حکم آئے اور وہ اس کو فوراً تسلیم کریں اور اس پر عمل شروع کریں. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے وہ ول جو ہے کلیکٹو لیول پر کم سے کم وہ موجود نہیں ہے, ہے تو بہت مزمحل. اس کی وجہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. اصل میں مشرق و مغرب کا تصادم جو ہے, وہ جدید تہذیب جو مغرب سے آئی تھی, اس تصادم کی تاریخ ویسے تو ہمارے ہاں تقریباً 200 برس کی تاریخ ہے. جیسے ہی انگریزوں کی آمد شروع ہوئی, پہلے تو انگریز بھی آئے تھے, فرانسیسی بھی آئے تھے, ولندیزی بھی آئے تھے, مختلف جو ہے مغربی اقوام آئی تھیں, لیکن ہوتے ہوتے وہ سب جو ہے یا بالکل ان کا عمل دخل ختم ہو گیا یا نہ ہونے کے برابر رہ گیا, اور صرف انگریز جو ہے برے صغیر پاک و ہند پر اس کا قبضہ وہ جو ہے تسلط قائم ہو گیا. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا ایک تصادم شروع ہو گیا, ایک نئی تہذیب آئی تھی, مادہ پرستانہ تہذیب. اس تہذیب کے اندر چمک دمک تھی, وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. لیکن یہ تو کوئی ایک شخص ہی دیکھ سکتا تھا کہ یہ جھوٹے نگ ہیں. عام طور پر جو ہے ہمارے ہاں ایک خاص طبقے نے اس تہذیب کو لبیک کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ ایک حکمران قوم کی تہذیب تھی, ہم ایک محکوم قوم سے تعلق رکھنے والے افراد تھے. محکوم قوم میں حکمران قوم سے مروبیت ہوتی, لہذا ایک مروب ذہن کے ساتھ ہم نے اس تہذیب کو اور اس کے اصول کو, اس کے مبادی کو, اس کے مظاہر کو, اس کے فکر کو, اس کے فلسفے کو قبول کرنا شروع کیا. پھر یہ ہے کہ ہر کسی غیر ملکی تسلط میں یہ ایک مشترک فینومینن آپ کو ملے گا کہ ایک طبقہ محکوم قوم کا ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس حاکم قوم کے قریب ہوتا ہے, اس سے مفادات حاصل کرتا ہے, اس کی وفاداریاں کرتا ہے, اس سے خطابات حاصل کرتا ہے, اس لیے کہ اسی میں دنیاوی ترقی کا اس وقت جو ہے وہ راز مضمر ہو جاتا ہے. جو دور رہیں گے, پیچھے رہیں گے, قریب نہیں آئیں گے, وہ پیچھے رہ جائیں گے, معاشی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جائیں گے, ان کا سوشل سٹیٹس بھی کم رہ جائے گا. لیکن جو حاکم قوم کے قریب آئیں گے, وفاداریاں کریں گے, ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں گے, تو معیشت کے دروازے ان کے لیے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے. لہذا ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہ اپنے آپ کو بالکل انگریز کی تہذیب میں رنگ لیا, اور وہ ایک ہمارے بہت بڑے لیڈر کے کہنے کے مطابق ان کا طرز عمل یہ ہو گیا کہ سوائے ایک چمڑی کی رنگت کے ہمیں اور ہر اعتبار سے انگریز بن جانا. یہ گویا کہ ایک آبجیکٹو تھا جو دیا گیا تھا. یہ سر سید احمد خان کا قول ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ سوائے ایک چبڑی کی رنگت کے, اس لیے کہ وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اسے ہم بدل نہیں سکتے, اس کے سوا ہم ہر چیز میں جو ہے انگریز بن جائیں اور انگریزی تہذیب کو اختیار کریں. تو یہ ایک طبقہ تھا, اگرچہ یہ بڑا محدود طبقہ تھا, تعداد کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں تھا, لیکن چونکہ حکمران طاقت کے قریب تر یہی طبقہ ہوتا چلا گیا, لہذا اس کا اثر و نفوذ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں مسلسل پڑتا چلا گیا. تو یہ تصادم جو ہے ہمارے ہاں اس وقت سے شروع ہو چکا ہے. لیکن ایک بات خاص طور پر میں آج چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں کہ مغربی تہذیب کا ہمارے معاشرے پر بحیثیت مجموعی عمل دخل انگریز کی براہ راست غلامی کے دور میں اتنا نہیں ہوا جتنا کہ اس کے بعد ہوا ہے. یہ جو 37 برس ہم نے بتائے ہیں آزادی کے بعد کے، اس میں وہ عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بہت وسیع پیمانے پر ہوا ہے. اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہ تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہ محدود طبقہ تھا، عوام ان کو پسند نہیں کرتے تھے، عوام الناس میں ان سے نفرت تھی. دوسرے ظاہر بات ہے کہ محکوم قوم کبھی حاکم قوم کے لیے اس کے جذبات جو ہے خیر سگالی کے نہیں ہوا کرتے، تو بحیثیت مجموعی ہماری قوم کے اندر بھی انگریز اور انگریزی تہذیب کے ساتھ نفرت جو ہے وہ برقرار رہی. تیسرا سبب یہ تھا کہ اس وقت تک ہمارا اتنا زیادہ کلوز کانٹیکٹ نہیں تھا اس جدید تہذیب کے ساتھ. ابھی رسل و رسائل اور آمد و رفت کے ذرائع جو ہے اتنے آسان نہیں ہوئے تھے. لوگ جو جاتے تھے ولایت، آخر کتنے لوگ ہوتے تھے جو ولایت سے تعلیم حاصل کر کے آتے تھے، آٹے میں نمک کے برابر. وہ آتے تھے رنگے رگائے مغربی تہذیب میں، ولایت پلٹ قسم کے لوگ جو ہوتے تھے وہ تو یقیناً وہیں کی تہذیب وہیں کا رنگ جو ہے اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، لیکن یہ کہ تعداد کے اعتبار سے ابھی وہ اتنے کم تھے کہ معاشرے پر ان کا جو ہے اگر مجموعی اعتبار سے ہم اس کا جو اثر ہے اس کا جائزہ لیں گے تو وہ بہت زیادہ نہیں تھا. یہ اصل میں تقسیم ہند یا آزادی ہند کے بعد یہ ہوا ہے معاملہ کہ ایک طرف تو اب جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہم میں سے ہیں، لیکن وہ کلیتاً اسی تہذیب کے پروردہ ہیں، اسی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں، اسی تہذیب کو انہوں نے اختیار کیا ہے. اور یہ جو بیوروکریسی کہہ لیں یا ہمارے ہاں کے ملٹری جو بھی ٹاپ براس ہے، یہ سب کا سب یہ ایک ہی ہے، ایک ہی قوم کے مختلف طبقات ہیں، جو بھی ہمارے اونچے طبقات ہیں کہ جو وارث بنے ہیں انگریز کے حکومت کے اعتبار سے ہمارے ہاں، پھر ان میں وہ سروں اور کی سروں کی اولاد بھی ہے، خان بہادروں اور خان بہادروں کی نسل بھی ہے، پھر اس میں اس دور میں جو لوگ انگریز سے قریب ترین ہو گئے تھے وہی ہیں کہ جو آج ہر اعتبار سے ہماری قومی اور حکومتی سطح پر جو ہماری زندگی ہے اس میں سب سے زیادہ فعال عناصر وہی ہیں. اب یہ چونکہ ہم میں سے ہے تو اس وقت تو کم سے کم یہ کہ حاکم و محکوم قوم کے درمیان جو ایک نفرت ہوتی ہے وہ تو آڑ بنی ہوئی تھی، اب وہ نفرت بھی نہیں رہی، وہ تو ہم میں سے ہے، اور اوم کتن کن ہمارے اپنے معاشرے میں سے ہے، ان کے ناموں کے ساتھ کسی کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ سید زیادہ ہے، سید کسی خاندان سے ہے، چاہے وہ انگریزی تہذیب میں غرق ہو چکا ہو لیکن بہرحال اس کو نسلی اعتبار سے تو وہ سید ہے، کوئی کسی اور اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک تو وہ جو بیریئر تھا نفرت کا کہ محکوم قوم کے اندر بحیثیت مجموعی حاکم قوم کے خلاف ایک نفرت رہتی ہے اور یہ نفرت بیریئر بن جاتی ہے اس کی تہذیب کے اس قوم کے اندر بحیثیت مجموعی اثر و نفوذ میں، تو ایک تو وہ بیریئر ہٹ گیا، جبکہ ان کے جو دیسی جو ہمارے ہاں جو بھی وارث بنے ہیں اس حکومت کے اس طاقت کے وہ سب کے سب اسی تہذیب میں ان سے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا معاملہ بلکہ وہ ہے جسے ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کا خیر خواہ. تو ہمارے یہ لوگ تو وہ ہیں در حقیقت کہ جو انگریز کے دور میں انگریز سے بڑھ کر انگریزی تہذیب کے دل دادا تھے. اور دوسرا جو عملی معاملہ ہوا وہ یہ ہے کہ ذرائع رسل و رسائل بڑھ گئے، آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو گئی، اب جتنی کثیر تعداد میں ہمارے لوگ باہر گئے ہیں، باہر کی تعلیم لے کر آئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر ہمارے معاشرے پر پڑنا ہی پڑنا تھا. لہذا اصل تصادم جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے کہ اگرچہ مغرب کے براہ راست غلامی سے ہم آزاد ہو چکے ہیں لیکن مغرب کا تہذیبی غلبہ اس وقت زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اثرات اب زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ تصادم جو ہے وہ اور گہرا ہو گیا ہے، شدید ہو گیا ہے. یہ ہے وہ اصل میں سبب کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اجتماعی سطح پر اگر جائزہ لیں گے تو وہ کلیکٹو ول ٹو بی اے مسلم وہ پہلے کے مقابلے میں مطمئن تر ہو چکی ہے، پہلے سے وہ کمزور ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ طبقہ بہرحال ہمارے معاشرے میں زیادہ مؤثر طبقہ ہے، وہ اپنی اس حیثیت اور اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس کو زیادہ اثرات ہمارے معاشرے پر حاصل ہیں. لہذا جب ہم پورے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو اوسط کے اعتبار سے اس وقت ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب، مغربی اقدار، مغربی تمدن، مغربی جو طرز فکر ہے اور مغربی طرز بود و باش کے زیادہ گرفت میں ہے بنسبت آج سے 40 سال پہلے، جبکہ ایک باقاعدہ مغربی قوم جو ہے ہم پر حکمرانی کر رہی ہے. یہ ہے اصل سبب کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں میں نے جو عرض کیا ہے کہ وہ جو ارادہ ہے وہ بہت مثبت، جب تک وہ ارادہ پیدا نہ کیا جائے یہ بحثیں اگر چھٹ جائیں گی تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ تو ایک علمی بحث ہے اور وہ علمی بحث چونکہ ذہن تیار نہیں، دل آمادہ نہیں، وہ آمادگی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، لہذا وہ صرف ایک بحثی جو ہے اور ایک کنٹروورسی، اس کے سوا اس سے کچھ اور نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اس کلیکٹو ول کے ظاہر ہونے کا طریقہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ اس کلیکٹو ول کو اسلام کی طرف لانے کا طریقہ کیا ہے, دوسرے یہ کہ اس کا ظہور کس طور سے ہوتا ہے. کیسے معلوم ہوگا کسی معاشرے میں کلیکٹو ول جو ہے وہ اسلام کے رخ پر آ چکی ہے, اسلام کے حق میں آ چکی ہے؟ تو اس پر اگرچہ تفصیل سے تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا, اس وقت صرف اجمالاً عرض کر رہا ہوں کہ نظری طور پر تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ انتخابات کا عمل کسی ملک میں اگر جاری ہو اور ٹھیک ٹھاک انداز میں جاری ہو, یہ نہیں کہ وہ نوکنگ کرتی ہو گاڑی اور قدم قدم پر رکتی ہو اور ایک انتخاب ہو اور ایک ہنگامہ ہو جائے اور پھر جو ہے وہ ملٹری ٹیک اوور کر لے اور پھر کہیں کسی اور نہج سے کسی نئے اسلوب پر کسی نئے اصولوں کے تحت پھر کوئی انتخاب کا کوئی جو ہے وہ ڈھونگ رچایا جائے اور پھر جو ہے اس سے کوئی ہنگامہ ہو, وہ نہیں. اگر کسی جگہ پر کسی ملک میں واقعتاً انتخابی عمل جاری ہو تو اس انتخابی عمل کے ذریعے سے بھی کلیکٹو ول کا اظہار ہو سکتا ہے, ظہور ہو سکتا ہے, معلوم چل ہو جائے گا کہ معاشرے کا رخ کدھر ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کا رجحان کس طرف ہے. یہ میرے نزدیک نظری طور پر ایک طریقہ ہے. خاص طور پر ہمارے اس وقت کے حالات میں یہ تقریباً ناممکن العمل معاملہ بن گیا ہے. اس کی میں جیسا کہ عرض کیا تفصیل اگلے جمعے میں عرض کروں گا. اب اس کے بعد دوسرا طریقہ ایک رہ جاتا ہے جسے آج کل انقلاب کا نام دیا جا رہا ہے. مجھے معلوم ہوا میری عدم موجودگی میں یہاں کوئی بڑی کانفرنس ہوئی ہے ایک بڑے ہوٹل میں اور بڑے آب و تاب کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ آن بان کے ساتھ, اگرچہ بعد میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس نے منعقد کی تھی, لیکن وہاں بڑی دھواں دھار تقاریر ہوئی ہیں کہ ایران کی طرح کا انقلاب یہاں آنا چاہیے اور ہمیں گویا کہ اس میدان میں ایران کی قیادت کو تسلیم کر لینا چاہیے. بہرحال اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی میں نے عرض کیا ہے کہ میں اگلے جمعے میں کچھ عرض کروں گا, اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ کسی معاشرے کی کلیکٹو ول کے ظہور کا ایک طریقہ یقیناً انقلابی طریقہ ہے. اور انقلابی طریقے سے مراد کیا ہے کہ اگرچہ ایک نقطہ نظر کے حامل اور قائل لوگ عددی اعتبار سے اقلیت میں ہوں, لیکن وہ اپنی محنت سے, ایثار سے, قربانی سے, تنظیم سے, مشقت جھیل کر, قربانیاں دے کر, مصائب برداشت کر کے وہ افیکٹو ہونے کے اعتبار سے وہ ایک اکثریت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, افیکٹو میجورٹی ہوتے ہیں اگرچہ نیومیریکلی وہ ایک اقلیت ہوتے ہیں, اور وہ پھر اپنی اس محنت اور جد و جہد اور ایثار اور قربانی کے ذریعے سے جو اپنی پسند کا نظام ہے اس کو قائم کرتے ہیں. یہ ایک انقلابی طریقہ ہے. تو کسی بھی کلیکٹو ول کے ظہور کے صرف یہ دو ذریعے ہیں. ایک یہ کہ عوام میں اگر انتخابی عمل جاری ہے صحیح انداز میں تو وہ بھی ایک انڈیکس ہے کہ رخ کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, ان کی خواہش کیا ہے, ان کے ارادے کس طرف ہیں. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, وہ انقلابی راستہ ہے. بہرحال اس کے بارے میں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت ہمارے ہاں ان دو میں سے کسی بھی ذریعے سے اسلام کے حق میں کلیکٹو ول کا ظہور نہیں ہوا, بلکہ بالفعل کیا ہوا ہے کہ ایک مارشل لا گورنمنٹ ہے, اس کی لیجیٹیمیسی ہی جو ہے کوئسچنیبل ہے کہ ہے تو کیوں ہے, آئی تھی تو کس دلیل سے آئی تھی, کس وعدے کے تحت آئی تھی, اور اس حکومت کو اگر اس وقت کی سپریم کورٹ نے کسی درجے میں تسلیم کیا تھا تو کن کڑی شرائط کے ساتھ کیا کیا اس کے اوپر حد بندیاں عائد کی تھیں. لیکن وہ حکومت ہے جو اپنے تسلسل کے لیے, کیونکہ اس نے وجہ جواز یہ قرار دی ہے کہ ہمیں یہاں اسلام قائم کرنا ہے, لہذا وہ اپنے اس وجہ جواز کے لیے اس نے کچھ نیم دلانہ قسم کے اقدامات کیے ہیں جس سے کنٹروورسیز جو ہے وہ ابھر آئی. اس کے سوا یہ کہ کوئی پازیٹو پیش رفت نہیں ہو رہی ہر معاملے کے اندر, بلکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ دونوں طرف جو ہے ان کو شاید اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دوسری طرف والوں کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ آپ مطمئن رہے میں اتنا کٹر آدمی نہیں ہوں. ایک طرف یہ کہ علماء کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ میں یہاں اسلام لانا چاہتا ہوں, دیکھ لو میری نماز, میرا روزہ, میری پیشانی کا یہ گٹا اور میرا یہ ٹوپی اور مسلح کا ہر دم ساتھ رہنا, آخر یہ دین نہیں تو اور کیا ہے, میں یہاں اسلام لانا چاہتا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایکٹروں کو بھی, ان کو بھی اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ میں بہرحال اتنا کٹر نہیں ہوں, آپ کو مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں کی ایک بہت بڑی مغنیہ جو ہے وہ کسی زمانے میں کسی جرنیل کی گود میں بیٹھی ہوئی ان کی تصویر چھپتی تھی, آج یہ ہے کہ وہ شکل نہیں ہے لیکن ایوان صدر میں یا ہمارا جو اونچا ترین کوئی کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا جو بھی مقام ہے وہاں اس کا استقبال ہوتا ہے اور اس کے لیے اسی طرح کی پذیرائی کا انداز جو ہے وہ موجود ہے. یہ دو طرفہ عمل جو ہے در حقیقت اس نے اس معاملے کے اندر ایک شدید کنٹروورسی کی شکل پیدا کر دی ہے, اس لیے کہ فیصلہ کن انداز کسی طرح بھی موجود نہیں. ورنہ آپ غور کیجئے کہ ایک مسودہ آئیڈیالوجی کاؤنسل نے آج سے 4 سال پہلے تیار کر دیا تھا. وہ آئیڈیالوجی کاؤنسل کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ وہی لوگ کہ جنہیں اس حکومت نے اور اس کے جو بھی کار پرداد ہیں انہوں نے یہ سمجھ کر منتخب کیا وہاں پر اور وہاں پر اس کام میں لگایا کہ یہ دین کے جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. مختلف فرقے جو ہیں ان کی بھی اس میں نمائندگی ہے. ہر اعتبار سے جو بھی دین کا فہم اور شعور رکھنے والے بہترین لوگ انہیں نظر آئے انہوں نے اس کو آئیڈیالوجی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں رکھا. آج سے 4 سال پہلے انہوں نے مسودہ تیار کر دیا. معلوم ہوا کہ تمام فرقوں کی بھی اس کو تائید حاصل ہو چکی، تمام علماء کی طرف سے اس کے لیے گویا کہ سند آ گئی کہ یہ ہے اسلام کا تقاضا اس خاص معاملے. اس کے بعد وہ ایک شورا جو ہے وہ وجود میں آ گئی، شورا کے سامنے رکھ دیا گیا. اس شورا کے اندر جو بحث ہوئی اور معلوم ہوا کہ یہاں تو دونوں طرح کے لوگ جمع ہیں، اور یہاں تو وہ وکلا بھی ہیں کہ جو اسلام پر پھبتیاں چست کرنے سے بھی بات نہیں رہتے، اور وہ علماء دین بھی ہیں کہ بہرحال اس ملک کے اندر لوگوں کو ان کے فہم دین کے اوپر ایک اعتماد ہے. لیکن یہ کہ جب معلوم ہوا کہ یہاں پر تو مسئلہ آسانی سے نہیں چکے گا تو ایک کمیٹی بنا دی گئی. کمیٹی کا فیصلہ آیا تو اس کے اندر بھی ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا. معلوم ہوا کہ جو اس کے چیئرمین تھے ان پر شدید الزامات عائد کیے گئے علماء کی طرف سے. علماء نے اس کو ڈسون کر دیا کہ یہ رپورٹ ہماری نہیں ہے اور ہمارے نقطۂ نظر کو اس میں پیش نظر نہیں رکھا گیا. پھر ایک اور نئی کمیٹی، پھر اس نے جو فیصلے دیے اب وہ کابینہ کے اندر آئے. کابینہ میں معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ تو دو طرفہ ہو رہا ہے، تو اب اس کے لیے شاید کوئی اور سلسلہ ہے، اور اب عالم اسلام کے علماء سے رائے لینے کا معاملہ جو ہے اس مرحلے میں وہ بات آ گئی. یہ سارا جو ہے عمل یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں کوئی پختہ ارادہ موجود نہیں ہے. اگر وہ پختہ ارادہ ہو تو اس کو نافذ ہو جانا چاہیے تھا. بلکہ یہ کہ اصل مسئلہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، ان کو بھی لے کر چلنا ہے، ان کو بھی لے کر چلنا ہے. یہ بھی ناراض نہ ہو جائے، وہ بھی ناراض نہ ہو جائے، اور ظاہر بات ہے کہ اس طرز پر جو بھی کام ہوگا اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اس کے اندر انسان جو ہے عملی اعتبار سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میں نے اصل میں اس کنٹروورسی میں اس لیے اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا کہ میرے نزدیک اس کا حاصل کچھ نہیں. یہ بالکل بے محل ایک بحث ہو رہی ہے. یا تو یہ کہ وہ کلیکٹو ول موجود ہوتی. جس وقت کے یہ موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کی سن 77 میں، ہماری پہلی قرآن کانفرنس نومبر میں ہوئی ہے اسی آپ کے شہر لاہور میں، اور اس میں میں نے یہ بات اس وقت عرض کر دی تھی کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا اور اندازہ ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کہ وہ دیندار مسلمان ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، دین سے شغف رکھتے ہیں. مجھے یہ معلوم تھا کہ میثاق کے خریدار وہ اس وقت سے ہیں جبکہ وہ جی او سی ہوتے تھے ملتان میں، اور انہوں نے تفسیر تدبر قرآن اس وقت منگائی تھی جبکہ وہ وہاں جی او سی تھے ملتان میں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا دینی ذوق ہے، مزاج ہے، ایک اس کے اندر دین کے ساتھ لگاؤ ہے. لہذا میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ اب جب اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک اختیار کلی آ گیا اس ملک کا، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے زیادہ کوئی بھی مختار مطلق جو ہے اس دنیا میں تو اور نہیں ہوتا. اس دنیا میں آپ کسی اور کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ میں زیادہ اختیارات ہیں. امریکہ کا صدر اتنا با اختیار نہیں ہے. وہ تو کوانٹٹی وائز کہہ سکتے ہیں کہ ملک بڑا ہے، اس کے وسائل زیادہ بڑے، اس اعتبار سے وہ ایک بڑی شخصیت ہو، لیکن یہ کہ اس کے اوپر حدود ہیں، قیود ہیں، پابندیاں ہیں، اسے کانگریس سے بات نکلوانی ہے، اس کو فلاں لابی جو ہے اس سے بھی بات مطمئن کروانی ہے، اسے پھر اگلا الیکشن لڑنا ہے، پھر عوام کے سامنے آنا ہے، پھر اسے ووٹوں کی بھیک مانگنی ہے. ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں سے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بالکل مسئول، مامون، مطمئن، اسے اس کی کوئی فکر نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑی آزمائش ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت پر واقعتاً عمل کریں کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو آپ پورے کے پورے اسلام کو نافذ کیجئے. اس میں تدریج کا معاملہ اور ایک حصہ کر دیا دوسرا نہیں، اس میں اپنی پرائیورٹیز بنا لینا، دین کی پرائیورٹیز کو، دین کی ترجیحات کو ایک طرف رکھ کر، معاشرے کا رخ دیکھ کر، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جانچنے پرکھنے کے لیے، پھر یہ کہ تدریج کرنا اور اس میں تجزیہ کرنا، یعنی اجزا کر دینے کے ایک حصہ دین کا جو ہے وہ اس وقت نافذ کر دیں، دوسرے حصے کے بارے میں پھر دیکھا جائے گا. اگر یہ طرز عمل اختیار کیا آپ نے تو یہ پھر اسلام کے خلاف راستہ ہوگا. قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے ذہن میں رکھیے، افتؤمنون بباطل کتاب وتکفرون ببعض. آپ مکی دور سے اس لیے دلیل نہیں لا سکتے کہ اس وقت تو شریعت موجود نہیں تھی، اس وقت تک احکام نافذ نہیں، ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے. اب وہ دور جو ہے دوبارہ نہیں آئے گا. اب شریعت حقہ موجود ہے، قرآن پورا کا پورا کامل ہمارے سامنے ہے، سنت رسول ایک روشن، یہ ہماری تاریخ کوئی تاریخ رات کے مانند نہیں ہے، یہ تو بالکل لیلوہا کا نہارہا، اس کی تو راتیں اتنی روشن ہیں جتنے کہ دن روشن ہوتے ہیں۔ وہ سنت رسول ہمارے سامنے روشن ہے، پھر ہماری ایک تاریخ ہے، پھر ہماری خلافت راشدہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد کی تاریخ ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اب ہمیں کامل دین کو لینا ہوگا، اس میں کوئی اب حصے بکرے کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اور جب یہ صورت ہو گئی تھی تو آیت وہ نازل ہو گئی تھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اور شریعت کے ہمارے دین کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا، یہ روش اختیار کرے گا، اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اب تو شریعت جو ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ والا معاملہ ہے، لینی ہے تو پوری لینی ہوگی ورنہ چھوڑیے۔ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت اس سے لاحق نہیں ہے، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے کہ آپ کچھ تھوڑی سی شریعت اس کی مان لیں گے تو اس سے اس کا کام چل نکلے گا، ورنہ کام میں رکاوٹ آ گئی ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، لینا ہے تو پوری شریعت کو لیجئے۔ اور میں نے اس وقت صاف عرض کر دیا تھا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ معاشرہ بحثیت مجموعی چونکہ اس کو قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے آپ کو اٹھا کر پھینک دے، آپ کے حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ بہت بڑی قربانی ہوگی۔ آج کا کوئی حکمران جو ہے وہ اس لیے کہ وہ خود مسلمان رہنا چاہتا اور اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی وجہ سے اسے حکومت چھوڑ دینی پڑے گی تو یہ ایک بڑی شاندار مثال قائم ہو جائے گی، اس سے ولولے پیدا ہوں گے، اس سے امنگیں پیدا ہوں گی، اسلام کے حق میں جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو 1977 کے نومبر میں میں نے عرض کی تھی قرآن کانفرنس میں۔ لیکن یہ کہ جو اس 7 سال کتنے اب یہ 7 سال پورے ہو چکے، 7.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس کا جو ماحصل ہے، اس میں جو بیلنس شیٹ ہم لے کر بیٹھتے ہیں سامنے، تو جس قدر مایوس کن صورت حال سامنے آتی ہے، نتیجہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ کنٹروورسیز ہیں، کچھ بحثیں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عملی اعتبار سے معاملہ جو ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا۔ میں زکات کے مسئلے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس نے کیا شکل اختیار کی ہے، یہ اقامت صلات کا معاملہ، اب جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں اخباری خبریں وغیرہ اور کچھ بیانات، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں خالص الیکشن کے لیے ایک تمہیدی قدم ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اسی سے یہ رمز بھی اب جو ہے اس کی وعدے ہو گئی ہے کہ کیوں یہ فوج ہی کے ذریعے سے یہ نظام قائم کیا گیا، یہ سول بیوروکریسی کے ذریعے سے نہیں بلکہ فوج کے نظام کے ساتھ اس کو نتھی کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی نقشہ ان کے ذہنوں میں ہے، جو ان کا ماحود ذہنی ہے، ان کے ذہن میں جو نقشہ ہے، اس میں اس کا کوئی خاص مقام ہے اور اس کی کوئی افادیت ہے، اس کا کوئی مصرف ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی معاملہ زکات کا ہوا کہ وہ ایک سیاسی بیس اپنا بنانا جو ہے، ظاہر یہ ہوا ہے کہ یہ اس کے پیش نظر تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ چیزیں اصل میں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اب ان معاملات میں آدمی بولے تو فائدہ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ اگر آپ بیعت کے بارے میں اور شہادت کے بارے میں اور اس کے بارے میں، میں نے تو آپ سے بارہا کہا ہے کہ وہ پردے والی کنٹروورسی بھی میں شروع کرنے کے خود میرے اپنے کسی پلان یا اپنے کسی ارادے کے تحت نہیں تھا، وہ تو یہ کہ جب پوچھا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ جو بات صحیح ہے وہ کہنی پڑے گی، وہ بات مجھ سے پوچھی گئی اور میں نے کہی، اور ویسے بھی وہ ایک نیم دوستانہ سی ملاقات تھی، جو بعد میں اگرچہ معلوم ہو گیا تھا مجھے کہ یہ صرف دوستانہ نہیں ہے، اس میں صحافیانہ انداز بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تیزی سے، جبکہ بات تقریباً ختم ہو چکی تھی، اٹھتے اٹھتے چند سوالات انہوں نے کیے اور میں نے جوابات دیے، اس سے وہ کنٹروورسی شروع ہو گئی، ورنہ میرے پیش نظر نہیں تھی۔ میں تو لگا ہوا ہوں اپنے ذہن کے مطابق اس کلیکٹو ول کو پیدا کرنے، وہ کلیکٹو ول پیدا ہوگی ایمان سے، اور ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، اسی کے لیے یہ سارے 20 سال جو ہے سیر لاہور میں 1965 سے لے کر اب یہ 84 آ رہا ہے، 20 سال میں نے اپنی جوانی کے کھپائے ہیں، جو بھی اس کے اثرات ہوئے یہ علیحدہ معاملہ ہے، کچھ نتیجہ نکلا نہیں نکلا یہ دوسری بات ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، اور وہ اسی لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی قرآن کا علم اور قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے، یہی تجدید ایمان کا ذریعہ بنے گا، اسی سے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی، اور یہی در حقیقت ہمارے ہاں کلیکٹو ول کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ جن لوگوں کے اندر انفرادی سطح پر وہ کلیکٹو بل پیدا ہو چکی ہے، ان کے پرسنل لیول پر ان کو جمع کیا جائے، آرگنائز کیا جائے، اور وہ ایک اسلامی انقلاب کے لیے طاقت جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ میری پہلی کوشش کا عنوان ہے انجمن خدام القرآن، اور دوسری کوشش کا عنوان ہے تنظیم اسلامی۔ تو میں اپنی ساری مساعی، ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں اصل میں اس میں صرف کر رہا ہوں، اور اس وقت جو کنٹروورسیز اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں کہ اس میں اصل میں وہ لیکنگ جو ہے عنصر وہ ہے کلیکٹو ول کا، تو میں اس میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کر رہا، یہ سبب تھا میرا اس معاملے میں اب تک بالکل خاموش رہنے کا. آج میں کچھ باتیں اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک سوالیہ نشان بن کر لوگوں کے ذہن میں آ چکا ہے، تو علمی اعتبار سے اس کے بارے میں جو بھی انسان کی اپنے فہم اور شعور کے مطابق دین کا حکم اور دین کا تقاضا ہے اس کو سامنے رکھ دینا چاہیے. دیکھیے جہاں تک دیت کا معاملہ اس وقت زیر بحث ہے، اس میں شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ قصاص والی دیت نہیں ہے. دیتیں دو ہیں، ایک جو قصاص کے ساتھ بریکٹ ہو کر آتی ہے وہ دیت، اور ایک دیت ہے علیحدہ. ان دونوں کو جب تک آپ علیحدہ علیحدہ نہیں سمجھیں گے تو جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور جو عقلی اعتراضات وارد کیے جا رہے ہیں ان کا توڑ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک ہے قتل عمد کا معاملہ، ایک شخص نے جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کو قتل کیا، اس کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے. اس کے لیے ہماری شریعت میں قانون اسلامی میں عنوان ہے قصاص، جان کے بدلے جان، اور جان برابر ہے عورت کی اور مرد کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ چاہے مقتول مرد ہو چاہے عورت، چاہے قاتل عورت ہو چاہے مرد، کوئی فرق نہیں ہوگا ان چاروں حالتوں میں، اس لیے کہ جانیں سب کی برابر. وہاں جو قصاص ہے وہ جان کے بدلے جان ہے کہ قاتل کی جان اب مقتول کے ورثاء کے رحم و کرم پر کر دی گئی کہ وہ چاہے تو جان ہی لے لے اور چاہے تو کوئی اس کا معاوضہ لے کر جان بخشی کر دے. اس لیے اب اگر دیت ہوگی کہ مقتول کے ورثاء، مقتول مرد ہو یا عورت، مقتول یا مقتولہ کے ورثاء، حکومت کا کام اس میں صرف یہ ہے کہ اس نے قاتل کو پکڑا، اس لیے کہ مقتول کے وارثوں کے لیے شاید ممکن نہ ہو، اس کے لیے حکومت کی مشینری کی ضرورت ہے، پولیس ہے، عدالت ہے، اس کو پکڑا، پکڑ کر اس پر جو عدل کا تقاضا تھا پورا کیا، مقدمہ قائم ہوا، شہادتیں ہوئیں، صفائی ہوئی، جرا ہوئی، تو اس کے اوپر یہ سارا کام حکومت کے ذمے. آگے جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ قاتل ہے، ثابت ہو گیا کہ یہ شخص یہ قاتل ہے فلاں مرد یا فلاں عورت کا، تو اب حکومت کا اختیار ختم. اب یہ صدر مملکت کا اختیار بھی نہیں ہے، اگر ہے تو غلط ہے جو اس وقت تک جاری ہے ہمارے یہاں. کسی کا اختیار نہیں ہے، نہ صدر مملکت کا نہ کسی حکومت کا. اب یہ اختیار اسلامی قانون کے مطابق بالکل یا مقتول یا مقتولہ کے ورثاء کا ہے، وہ چاہے تو اس قاتل کی جان لیں، حکومت جو ہے ایگزیکیوٹ کرے گی. اگر وہ کہیں کہ ہمیں کوئی اس کا معاوضہ درکار نہیں ہے، ہمیں تو جان لینی، اور اگر چاہیں تو اس قاتل کی جان بخشی کر دیں اور اس کے عوض کوئی رقم جو ہے اس سے قبول کر لیں. یہ دیت جو قصاص کا قائم مقام بنتی ہے اس کا تعین نہیں ہے، بلکہ یہ جانبین کی رضامندی سے ہوگا. اس میں اصل میں جان کی قیمت تو جان ہوئی ہے، یہ جان لیجئے، جان کی قیمت وہ رقم نہیں ہے. مقتول یا مقتولہ کی جان کی قیمت وہ رقم نہیں ہے، جان کی قیمت تو جان ہے جو قاتل کی جان ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہیں کہ قاتل نے اپنی جان بچائی ہے اپنی جان کا کوئی صدقہ دے کر، اس نے اگر 10 لاکھ روپیہ دینا منظور کیا ہے، اس نے، اس کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، بھائی بندوں نے، کنبے نے، قبیلے نے، تو وہ گویا کہ اب آنکھیں گے کہ ہمارا جو شخص ہے یہ قاتل، ہم اس کی جان کتنے روپے کے عوض بچانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اگر بدلہ ہوگا بھی تو قاتل کی جان کا بدلہ ہوگا، یہ مقتول کی جان کا بدلہ نہیں ہے. مقتول کی جان کے بدلے میں تو خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اصل میں قاتل کی جان جو ہے وہ اس کا بدلہ ہے. اب یہاں دیت جو ہے یہ ان کے باہمی رضامندی پر ہے، وہ چاہے تو دیت قبول کریں چاہے تو نہ کریں، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو اتنا روپیہ اگر دو گے تب ہم مانیں گے ورنہ نہیں. تو یہ ہے قتل عمد کا معاملہ. اس میں وہ مسئلہ نہیں آتا نصف کا یا پوری کا یا اس کا یا اس کا، کچھ مسئلہ ہی نہیں. اور یہی پر اگر جان کا معاملہ، جو جان کی قیمت کا مسئلہ کسی درجے میں زیر بحث آتا تو یہاں آتا. دوسرا مسئلہ ہے قتل خطا کا، جس میں کہ قاتل کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں. آپ گاڑی پر جا رہے ہیں اور ایک بچہ آتا ہے دوڑتا ہوا اور آپ کی گاڑی کے نیچے آ گیا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کی کوئی دشمنی نہیں تھی. یا یہ ہے کہ آپ کی دیوار کے نیچے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ دیوار گر گئی، اب وہ شخص جو ہے وہ اس کے نیچے ہلاک ہو گیا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. یا آپ نے گولی چلائی تھی کسی شکار کے اوپر، وہ گولی جا لگی کسی انسان کو، آپ کا قتل کوئی ارادہ جو ہے اس شخص کو مارنے کا نہیں تھا. یہ ہے قتل خطا. قتل خطا کے معاملے میں اب جان کے بدلے جان نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر تو معاملہ جو ہے جان لینا اس قاتل کے پیش نظر تھا ہی نہیں. یہاں در حقیقت مقتول یا مقتولہ اس کے لیے جو دیت معین کی جائے گی وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس خاندان کا نقصان کتنا ہوا. اس کا تو کوئی جرم اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ اس کا قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا. وہ اس اعتبار سے ملزم نہیں ہے, اس اعتبار سے مجرم نہیں ہے. وہ تو قتل جو ہے خطا سے ہوا ہے, لیکن بہرحال خطا سے ہوا, لیکن جو اس خاندان کا جو نقصان ہو گیا ہے اس کی کوئی تلافی تو کرنی چاہیے. یہ تلافی حکومت بھی کر سکتی ہے, یہ بھی غور کیجئے. لیکن اسلام نے یہ تلافی ڈالی اس پر کیوں ڈالی؟ اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ اس سے احتیاط کا عنصر پیدا ہوگا. اگر یہ حکومت کے ذمہ ڈال دیا جائے تو لوگوں میں احتیاط پیدا نہیں ہوگی. گاڑی آپ ریش چلائیں گے اور اس کے نیچے جو آ جائے گا اس کی دیت جو ہے حکومت دیتی پھرے گی. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو ڈرائیور کو کہ یہ میرے سر آنے والی بات ہوگی تو اب وہ محتاط ہوگا. اور یہ احتیاط جو ہے معاشرے کے اندر وہ اسی شکل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ اس قتل خطا کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے تاوان جس شخص کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا ہے چاہے اس کا ارادہ نہیں تھا اس کے اوپر ڈالا جائے. لیکن اس میں جان کی قیمت نہیں ہے, بلکہ در حقیقت یہ اس کمپنسیشن ہے اس نقصان کی کہ جو اس فرد کے مر جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کے خاندان کو. اس میں اسلام کے نزدیک مرد اور عورت میں فرق ہے, اس لیے کہ اسلام نے جو اپنا نظام بنایا ہے اس میں عورت کے ذمے جو ہے معاش کا بوجھ نہیں ڈالا ہے, جبکہ مرد ہے کہ جو ارننگ ہینڈ ہے فیملی کا وہ کفیل ہے, معاش کی ساری ذمہ داری اس پر ہے. لہذا مرد کا اس طریقے سے ختم ہو جانا کسی خاندان کے وہ زیادہ بڑا نقصان ہے بنسبت اس خاندان کی کسی عورت کے اس طریقے سے مر جانے کا. لہذا اس میں شریعت نے ایک فرق رکھا ہے کہ عورت کی دیت جو ہے اس قتل خطا میں وہ مرد کی دیت کے مقابلے میں آدھی ہو جائے گی. تو عقلی اعتبار سے یہ بات اتنی مکمل ہے, اس کے خلاف صرف ایک دلیل لائی جاتی ہے کہ صاحب اس زمانے میں تو عورتیں بھی کمانے والی ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ بنا الفاسد علی الفاسد ہے, اسلام کی منشا کے خلاف آپ نے کاروائی شروع کی ہے. اسلام تو نہیں چاہتا یہ, اسلام نے عورت پر ذمہ داری کچھ اور ڈالی ہے. وہ گھر میں بیٹھے وکرنا بھی بوتے کنڈا, وہ کیوں اس طریقے سے اپنی معاشی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے؟ اپنے اندر وہ صبر پیدا کرے, قناعت پیدا کرے, اس کا شوہر جو کچھ کما کر لا رہا ہے اسی میں وہ گھر گھرستی کی ضروریات پوری کرے. تو اسلام تو یہ نہیں چاہتا, اسلام نے ذمہ داری نہیں ڈالی, آپ نے خود ایک ذمہ داری اوڑھ لی اور اس ذمہ داری کو دلیل بنا رہے ہیں اسلام کے دوسرے قانون کے خلاف. اسلام کا قانون تو پورا کا پورا ایک منطقی طور پر مربوط طور پر ایک وحدت ہے, ایک اکائی ہے. اس نے چونکہ مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے معاش کی, عورت پہ نہیں ڈالی. یہی وجہ ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ دیا وراثت میں سے, بیٹے کو اس بیٹی کے مقابلے میں دگنا دیا ہے. یہ ساری چیزیں مربوط ہیں, اس لیے کہ بیٹا ایک خاندان کا سربراہ بننے والا ہے, اسے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے, جبکہ بیٹی تو خود کسی اور کے گھر میں چلی جائے گی اور اس کی کفالت بھی اس کے شوہر کے ذمے ہوگی. لیکن یہ کہ صرف اس کو ایک قانونی سٹیٹس دینے کے لیے کہ اس کا بھی ایک تشخص ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, وہ بھی اپنے والدین کی وراثت میں حقدار ہے, اس کو شریک تو رکھا گیا لیکن آدھا کر دیا گیا. تو قانون جو ہے شریعت کا جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے وہ ایک فلسفہ ہے, اس فلسفے کو وہ فلسفہ گورن کرتا ہے تمام جزیات کو, اور وہ جزیات مل کر اس فلسفے کے ساتھ ایک وحدت بن جاتے ہیں جسے آپ آرگینک ہول کہتے ہیں. تو یہ اگر آپ اس سے ہٹ کر کوئی روش اختیار کریں گے, پھر اس سے دلیل لائیں گے اسلام کے کسی قانون کے خلاف, تو یہ تو میرے نزدیک بناء الفاسد علی الفاسد, ایک غلط چیز پر بنیاد رکھ کر دوسری غلط چیز کے لیے اس کو دلیل بنانا, یہ در حقیقت اس کے قبیل کی چیز ہے جو آج سامنے لائی جا رہی ہے. ورنہ اسلام کا نظام بالکل مربوط ہے عقلی اعتبار سے. اب آئیے جہاں تک نقل کا معاملہ ہے. یہ معاملہ چونکہ میں نے اپنے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے رجم کے موضوع پر بھی کچھ تقاریر کی تھی, اور ان میں ایک صاحب کی رائے کو کہ جو ایک بہت بڑے ہمارے ہاں ابھی بقید حیات ہیں اور علماء میں ان کا شمار ہے, صاحب تفسیر ہیں, ان کا معاملہ, اور پھر ان کے ایک نوجوان شاگرد کا کہ جو ان سے بھی آگے بڑھ کر دو ہاتھ نکل گئے ہیں, بڑے میاں تو بڑے میاں اور چھوٹے میاں سبحان اللہ والا معاملہ جو سامنے آ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے معاملے میں یہ جان لیجئے, آج جو میں نے بات عرض کی ہے اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں کہیں بھی وہ آمادگی پیدا ہو جائے گی کہ مجھے مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے, تو اب اس کے لیے دلائل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل یقیناً قرآن مجید ہے, لیکن وہ تنہا دلیل نہیں ہے دین میں. جو کوئی یہ سمجھتا ہے اس کا راستہ ہم سے علیحدہ ہے. ہم ہیں اہل سنت کہ جنہوں نے سنت کو دوسری دلیل مانا ہے کہ قرآن دلیل اول ہے اور دلیل ثانی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اس کے تابع نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ آف قرآن, ورنہ تو پھر وہ اسی کے تابع تو اس کے تابع تو اولوالامر بھی ہے, اس کے تابع تو والدین کی اطاعت بھی ہے، اس کے تابع ہو کر تو ساری اطاعتوں کا نظام بن جائے گا. در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تابع ہو کر دلیل نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ایک برابر کی دلیل ہے. وہ دو پلرز ہیں کہ جن پر شریعت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، ایک پلر ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا پلر ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ اگر سنت رسول میں فرض کیجئے کوئی چیز جو ہے کسی معاملے کے اندر ہمیں ابہام ہے، کہیں کوئی دو چیزیں جو ہے بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، بظاہر میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ محدثین نے پوری پوری اپنی زندگیاں کھپا کر چھان پھٹک کی ہے اور فقہا نے پھر اس کے اندر عقلی اعتبار سے استدلال کے ذریعے سے مطابقت پیدا کی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جو عام بات بیان کر رہی ہے، ایک دوسری حدیث نے اسی کے اندر ایک خاص بات بیان کی ہے، تو ایک حدیث گویا کہ اس دوسری حدیث کے اتنے حصے کی ناسخ ہو جائے گی کہ جو اس کا خصوص کا پہلو ہے، عام والا حصہ باقی رہ جائے گا اور خاص والا حصہ دوسری حدیث کی روح سے اب وہ دوسری حدیث کے روح سے طے ہوگا. یہ معاملہ جو ہے دنیا میں ہر جگہ قرآن میں بھی ہے عام اور خاص، اسی طریقے سے حدیث کے اندر معاملہ ہے. اس کے بعد پھر تیسری دلیل ہمارے ہاں سنت رسول کے بعد وہ ہے سنت خلفاء الراشدین. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں کے ساتھ، یہ فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمارے پاس ایک دلیل ہے ہمارے ائمہ دین، جیسا کہ میں نے عرض کیا شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ ان پر قرآن آج نازل ہو گیا ہے جس طرح چاہے انٹرپریٹ کر دیں، ہماری ایک تاریخ ہے، تاریخ تاریخ نہیں ہے، یہ پچھلی تین چار صدیاں اگر تاریخ دور ہمیں نظر آ رہی ہے تو خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری پوری تاریخ تاریخ ہے، بہت روشن تاریخ ہے ہماری یہ تاریخ جو ہے. اس میں ائمہ دین کہ جنہوں نے بڑی بڑی باجبروت حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، امام مالک کا تصور کیجئے کہ ایک حکومت کے خلاف رائے دے رہے ہیں، ان کی مشکل کسی جا رہی ہیں، ان کے منہ پر سیاہی مل کر اور انہیں اونٹ کے اوپر بٹھا کر پورے مدینے کے اندر پھرایا جا رہا ہے، لیکن اس حال میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور میں یہ کہتا ہوں دنکے کی چوٹ کہ طلاق مکرہ کی کوئی حقیقت نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ مجبور کر کے اگر طلاق دلوا دی جائے تو وہ طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اب یہ ایک مسئلہ ہے، اس سے علیحدہ بحث ہے کہ کسی کو امام مالک کی رائے سے اختلاف ہو، لیکن یہ کہ ہمارے ائمہ دین وہ ہیں جو کسی جبر کسی تشدد کے سامنے نہیں جھکے. امام ابو حنیفہ نے رحمت اللہ علیہ جیلیں کاٹی ہیں، امام شافعی نے سختیاں برداشت کی، امام احمد ابن حنبل نے وہ مارے کھائی ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہاتھی کی پیٹ پر وہ مار پڑتی تو وہ بھی بدلا اٹھتا. تو کیا ان کے بارے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ دین کے بارے میں انہوں نے کوئی اپنی کسر چھوڑ دی ہوگی محنت میں، انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہ کی ہوگی کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے، سنت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس میں بھی ایک بات ہو جاتی ہے، ایسے مسائل کے جن میں ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف ہے، اب وہاں تو ایک گنجائش ہو گئی، میرے لیے بھی گنجائش ہو گئی، آپ کے لیے بھی ہو گئی کہ وہ بھی امام دین ہے، یہ بھی امام فقہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، تو ایک میدان وسیع ہو گیا. لیکن یہ جان لیجئے کہ جن باتوں پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو ان باتوں سے نکلنا میرے نزدیک، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ فتنہ ہے، کہ جن چیزوں پر ائمہ اربعہ متفق ہو جائیں، ان کی رائے یکجا ہو جائے، اس سے نکلنا یقیناً فتنہ ہے. میرے بعض احباب کو مجھ سے شکایت پیدا ہوئی ہے کہ شاید میں خاص معاملے میں سختی کر رہا ہوں، لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، جو رائے میری ہے وہ میں ڈنکے کی چوٹ دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے مجمع علیہ متفق علیہ مسائل میں اب ان سے راستہ علیحدہ نکالنا یہ یقیناً فتنہ ہے. یہ ہے وہ چار چیزیں کہ جن کو ذہن میں رکھیے. یہی معاملہ رجم کا تھا، رجم میں ایک آیت قرآنی ہے وہ عام ہے، لیکن یہ کہ اس کو سنت رسول نے، سنت خلفائے راشدین نے، احادیث نبویہ نے، اجماع امت نے اس حکم کو خاص قرار دیا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم ہے، اس پر اجماع چلا آ رہا ہے، احادیث نبویہ ہیں، حضور کا عمل ہے، سنت اور حدیث دونوں جمع ہو گئی. پھر یہ کہ ائمہ جو خلفائے اربعہ کا اس پر عمل ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے، نہ صرف ائمہ اربعہ کا بلکہ اس میں تو امام بخاری ہو. پھر یہ کہ شیعوں کی جو فقہ ہے امام جعفر صادق ہو، پھر امام زید ہو، سب کے سب اتفق علیہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں تو کوئی راستہ اور نکالنا یقیناً فتنہ ہے. یہی مسئلہ جو ہے اس معاملے میں سمجھ لیجئے، اصول تو ایک ہی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں دیت کا مسئلہ جو ہے وہ یا تو وہ قصاص والا مسئلہ زیر بحث آیا سورہ بقرہ میں، یا خطا جو ہے خطا قتل خطا اس کی دیت کا ذکر ہے سورہ نساء میں، لیکن مقادیر وغیرہ کا کوئی ذکر جو ہے قرآن میں موجود نہیں، عورت اور مرد کی برابری ہے یا فرق ہے اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں. البتہ قرآن مجید کے جو دو اصول اور ہیں جس میں کہ نص ہے، شہادت کا معاملہ ہے تو عورت کی شہادت نصف ہو گئی مرد کی شہادت سے، قانون وراثت ہے تو عورت بحیثیت مجموعی اگر پورے قانون کو دیکھیں گے تو وہ نصف بنتی ہے حقدار اب مرد کے مقابلے میں. اس سے اگر آپ جو ہے دلالت النص سے اگر کوئی چیز ثابت کرنا چاہے تو قرآن بھی اس کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ کہ اس پر صریح کوئی نص موجود نہیں. لیکن آگے آئیے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ ہو رہی ہے، اور عجیب بات یہ کہ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث موجود ہے، اس کو دیکھنے کو تیار نہیں. عم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک تحریر لکھوا کر دی، وہ تحریر جو ہے اس کے اندر وہی کوٹ ہو رہی ہے. اس میں ایک قانون جو ہے کلی بھی بیان ہوا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ فی نفس المؤمنت مئت من الابل، ایک مومن جان، اور یہاں چونکہ عام ہے مومن مرد مومن اور دونوں کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کا، اس کی دیت جو ہے قتل خطا کی صورت میں 100 اونٹ ہوں گے. اسی میں یہ چیز بھی موجود ہے، دیت المرأۃ علی النصف من دیت الرجل، مرد کی دیت کے مقابلے میں عورت کی دیت نصف ہے. معلوم یہ ہوا کہ حدیث، ایک حدیث نے دوسری حدیث کو خاص کر دیا. ایک میں عام ہے کہ مسلمان جان کی دیت جو ہے قتل خطا کے معاملے میں وہ 100 اونٹ ہے. ایک دوسرا قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ عورت کی دیت جو ہے وہ مرد کی دیت کے مقابلے میں نصف ہے. یہاں پر عام اور خاص کی نسبت سے دونوں کو مانتے ہیں ہم، اور دونوں کے مابین ایک ربط قائم ہو گیا کہ ایک عام بات حضور نے فرمائی، اس میں ایک جز کی حد تک خصوص جو ہے دوسرے قول سے ہو گیا، لہذا ان دونوں کو سامنے رکھیے تو مسئلہ بالکل واضح ہے. جو شخص اتباع رسول کا جذبہ رکھتا ہوگا اس کو اب کوئی اس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ کوئی اپنا عقول نہیں لگائے گا، کوئی اپنی دلیل نہیں دے گا. آگے چلیے، جو ہمارے خلفائے راشدین میں سے چار میں سے تین کے قول موجود ہیں، حضرت عمر کا قول موجود، حضرت عثمان کا قول موجود، حضرت علی کا قول موجود کہ عورت کی دیت جو ہے مرد کی دیت کے مقابلے میں نصف ہے، اس پر ان کا عمل، اسی پر ان کا قول. صحابہ کرام میں سے تین عبادلہ بہت مشہور ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن مسعود وہ ہے کہ جن سے یہ ساری فقہ حنفی چلی ہے، اس کو کہتے ہی فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے، اس لیے کہ انہی کے شاگرد ہیں کئی واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، تو ان کو حضور نے قرار دیا تھا، دعا کی تھی ان کے لیے، اللہ اس نوجوان کو قرآن مجید کا علم عطا فرما دے. حبر الامہ کہلاتے ہیں اکثر جو تفسیری روایات ہیں، جو تفسیریں بھی آپ پڑھیں گے اس میں آخری بات آپ کو عبداللہ ابن عباس کی ملے گی. عبداللہ ابن عمر ہے تو حدیث کے سلسلے میں جو سلسلہ تو ذہب مشہور ہے، جو سنہری کڑی ہے، سنہری زنجیر، اس کی پہلی کڑی جو ہے عبداللہ ابن عمر ہے. یہ تین عبادلہ اس اعتبار سے نہایت اہم، ان تین عبادلہ کا قول بھی اس کے حق میں موجود ہے. پھر حضرت زید ابن ثابت، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا افردہم زید ابن ثابت، کہ اسلام کے قانون وراثت کے سب سے بڑے عالم جو ہے صحابہ میں وہ زید ابن ثابت ہیں، ان کا قول موجود ہے. کسی مسلمان کے لیے جس میں یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہو کہ مجھے اسلام پر چلنا ہے، اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جائے. آگے چلیے، ائمہ اربع کا اس پر اتفاق ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ اور بقیہ بھی شیعہ اور زیدیہ، سب کا اتفاق ہے جیسے رجم کے مسئلے پر ہے. اب بتائیے کوئی شخص جس میں کوئی ربق موجود ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، یوں تو یہ کہ کوئی شاد رائے تو ہر معاملے میں مل جائے گی. شاد رائے جو ہے ان کو تلاش کرنا ہو، وہ اسم کی ہو یا وہ ابن علیہ کی ہو، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کیا وہ مجمع علیہ ہیں، کیا وہ ان چاروں اہل سنت کے جو بھی ہے مسلک، ان میں ان کی کسی رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ ان سے ہٹا کر آپ پورے دیں اور ادھر سے لائیں ادھر سے لائیں، کسی کا قول لائیں ادھر، یہ در حقیقت غمازی کرتی ہے اس ذہنیت کی کہ اصل میں جذبہ تو ہے نہیں، پیروی تو کرنی نہیں، اس میں وہ ارادہ تو موجود نہیں ہے کہ ہمیں اسلام کے اوپر چلنا ہے اور اسلام پر عمل کرنا ہے. تو اس کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جدھر سے آدمی کے پاس زبان ہے، اور زبانیں جو ہیں وہ گز گز بھر طویل زبانیں موجود ہیں، اور لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے، اور ہمارے اخبارات ہیں، ان قلموں کو جو ہے وہ گزوں لمبا کر دیا ہے کہ پہلے وہ قلم جو ہے اس کا اتنا فتنہ نہیں تھا جتنا کہ ہمارے آج کے روزناموں کے ذریعے سے وہ فتنہ بڑھ گیا ہے. وہ تو چاہتے ہیں اپنی وہ اشاعت کو زیادہ کرنے کے لیے کہ کنٹروورسی جتنی پیدا ہو. سیاست کا میدان تو بند پڑا ہے, وہ ساری گرما گرمی اور وہ جو بھی نمک مرچ اس کے حوالے سے مل سکتا تھا, اخبارات کی زینت بنتا تھا, وہ موجود نہیں. تو جہاں سے بھی کوئی نہ کوئی بحث اور تمہیز کا دروازہ کھل جائے وہ ان کے لیے ایک جو ہے ان کی جو بھی کلائنٹیج ہے, ان کے جو پڑھنے والے ہیں, ان کی دلچسپی کا ایک سامان ہے. اس کے سوا انہیں کوئی مثبت یا منفی, میں تو یہ عرض کروں گا کہ نہ مثبت نہ منفی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہوگا تو شاید آج کے دور میں وہ منفی تعلق تو ہو تو ہو, باقی یہ کہ مثبت تعلق کا تو ہمیں کہیں ثبوت نہیں مل رہا. یہ ہے وہ سارا کا سارا معاملہ کہ اگر تو کسی کو بات سمجھنی ہو, اس پر عمل کرنا ہو, تو اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. میں پھر عرض کروں گا کہ اصل میں بات ذہن میں یہ رکھیے, دو چیزیں ہیں, وہ ول ہے یا نہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر, فیصلہ کن بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب یہ پیدا ہو جائے ول انفرادی یا اجتماعی سطح پر, تو پھر یہ ترتیب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کے رسول کی سنت ہے, اور اس سنت کے اندر صحابہ کرام کے بھی اقوال آ جائیں گے, اس لیے کہ انہیں بھی ہم احادیث کہتے ہیں. وہ احادیث ہیں کہ جو مرفوع نہیں ہے, موقوف ہے, لیکن احادیث کے درجے میں شمار ہوتی ہے, وہ سنت کا ایک جز ہے. اس کے بعد یہ کہ خاص طور پر خلفائے اربعہ جن کے اوپر کے اہل سنت کا اجماع ہے اور ان کے لیے حضور کی وہ کا فرمان جو ہے دلیل ہے, ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. پھر اس کے بعد جس مسئلے پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہو جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جس کے اندر کوئی رمک موجود ہو کہ وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے, وہ اس سے آگے اس سے باہر کوئی راستہ تلاش نہیں کرے گا, اور اگر کرے گا تو وہ اسی میں آ جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہے, کسی اور قانون اور کسی اور ضابطے کا متلاشی ہے, وہ تو اس سے باہر جھانکے گا اور دلیل عقلی اور نقلی گھڑے گا. جہاں تک عقلی کا تعلق ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی عقلیں اندھی ہو چکی ہیں, ورنہ عقل بھی اسی کے حق میں ہے. جس طریقے سے کہ رجم کے منکرین بھی عقلی اعتبار سے بالکل اندھے اور کور چشم ہیں, کہ وہ گویا کہ عقلی اعتبار سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ شادی شدہ زانی اور غیر شادی شدہ زانی برابر کے مجرم ہیں. ذرا ان کے عقل کے اوپر ماتم کیجئے. ایک پیٹ بھرا انسان چوری کرے اور بھوکا انسان چوری کرے, کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک چوری ہے کہ جو ہیرے جواہرات کی جا رہی ہے, اور ایک چوری ہے جو روٹی کی گئی ہے, یا راہ چلتے ہوئے کسی باغ کے پھل توڑ کر اپنا جو ہے پیٹ جو ہے وہ بھرا گیا ہے, کیا یہ چوریاں برابر ہو جائیں گی؟ نہ شریعت نے ان کو برابر رکھا ہے. حضرت عمر نے قحط کے عالم میں بالکل ہی وہ جو قطعِ ید کی حد ہے وہ ثابت کر دی تھی, اس لیے کہ شبہ موجود تھا کہ چوری چاہے انسان کسی اور شکل میں کر رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ظن غالب ہے کہ بھوک اس کا اصل سبب بن گیا ہو. تو کہاں ایک پیٹ بھرے انسان کا چوری کرنا, اور کہاں ایک بھوکے انسان کا چوری کرنا, کہاں ایک شادی شدہ انسان کا زنا کرنا, اور کہاں ایک غیر شادی شدہ انسان کا زنا کرنا. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ جو ان دونوں کو برابر کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ ریشنلسٹ ہونے کے مدعی ہے, وہ بڑے اقلیت پسند اور اقلیت پرست ہونے کے دعوے دار ہیں. یہی معاملہ یہاں ہے کہ خلط مبحث کر دیا گیا ہے. یہ قتل خطا کی جو دیت ہے, یہ جان کی قیمت ہے ہی نہیں. جان کی قیمت کا مسئلہ قتل عمد میں آتا ہے, اور وہاں بھی کیا ہے, جان کی قیمت جان ہے, پیسہ نہیں ہے. وہ تو قاتل کی جان جو ہے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے, ان کے رحم و کرم پر ہے, ان کے اختیار پر ہے, چاہے تو جان لے اور چاہے تو کوئی معاوضہ اس کی جگہ پر قبول کر لے. تو گویا کہ اگر کہا جا سکتا ہے تو صرف یہ کہ قاتل اپنی جان کی قیمت دے کر اپنی جان بچاتا ہے, یہ تو کہہ سکتے ہیں. مقتول کی جان کا کوئی سوال وہاں نہیں ہے, اس لیے کہ مقتول کی جان کے بدلے تو قاتل کی جان حاضر ہے. ہاں, قتل خطا کے اندر معاملہ جو ہے وہ جان کی قیمت کا نہیں ہے, بلکہ اس نقصان کی کسی حد تک تلافی کا ہے جو اس خاندان کو ہوا ہے جس کا ایک فرد جو ہے اس وقت ختم ہو گیا ہے. اس میں یقیناً عورت کی قیمت جو ہے اس ذمہ داری کے اعتبار سے کہ ارننگ ہینڈ جو ہے اسلام کے فلسفہ عمرانیات کی روح سے وہ مرد ہیں, نہ کہ خواتین. یہاں پر مرد کا مر جانا جو ہے وہ ایک خاندان کے لیے زیادہ بڑا نقصان ہے فوری طور پر ایک معاشی اعتبار سے, بنسبت عورت کے ختم ہو جانے سے. یہ عقلی دنیان موجود ہے جس پر کہ اس میں فرق کیا گیا ہے. تو عقل بھی اصل میں اگر تو حاکم ہو جائے گی نقل پر تو یہ اسلام کے خلاف راستہ ہے. اسلام اصلاً عقل پر نہیں ہے, نقل پر قائم. یہ نقل ہے, وہی اللہ سے منقول کی ہے, پی گئی ہے محمد الرسول اللہ تک بذریعہ حضرت جبرائیل, منقول ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. اس کے راوی اول کون ہے؟ جبرائیل امین. اور راوی دوم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ روایت چلی آ رہی ہے, یہ قرآن
صحابہ کو دیا، صحابہ سے تابعین تک آیا، نسل بعد نسل منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ نقل ہے، اس کی اساس عقل پر نہیں ہے۔ ہاں عقل کو جب آپ اس نقل کے تابع رکھ کر اس سے کام لیں گے تو یہ بہت مفید شے ہے، بہت عمدہ چیز ہے، بڑی طاقتور شے ہے، یہ آپ کو اس نقل پر مطمئن کرے گی۔ اور اگر آپ نے عقل کو حاکم بنا دیا اس نقل پر تو جان لیجئے کہ پھر چاہے آپ کہتے رہے کہ قرآن کو آپ مانتے ہیں، در حقیقت قرآن کو نہیں مانتے، آپ اپنی عقل کو مانتے ہیں اور اس کی روح سے قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو در حقیقت قرآن کی انٹرپریٹیشن عملی اعتبار سے بالکل وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو، اور پھر ہماری تاریخ کے ان ادوار میں اگر اس کا تسلسل مل رہا ہو تو کوئی دوسری بات کہنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اسلام کے خلاف کوئی بغاوت یا اسلام کے خلاف جو ہے کوئی نفرت کسی وجہ سے دل میں پیدا ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے اپنی امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔